الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد الأمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، ہم سورہ کہف کی آیت 13 سے سورہ کا مطالعہ کر رہے ہیں. اس سے پیچھے اصحاب کہف کے واقعے کو بالاجمال بیان کر دیا گیا، اب قرآن مجید اس کی تفصیل کر رہا ہے. فرمایا کہ نحن نقص علیک نبأهم بالحق، ہم ان کی سرگزشت میں ٹھیک ٹھیک سناتے ہیں. یہ بالحق کا ترجمہ ہے، ٹھیک ٹھیک سناتے ہیں. اس سے کیا مراد ہے، اس پر ہم پچھلی نشست میں گفتگو کر چکے ہیں. اس سے آگے اب یہ فرمایا کہ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدا، وہ چند نوجوان تھے جو اپنے پروردگار پر ایمان لائے. یہ بات عام طور پر مانی گئی ہے کہ کسی نئی دعوت کی طرف لپکنے میں نوجوانوں ہی سے کچھ توقعات کی جا سکتی ہیں. انسان جب شعور کی عمر کو پہنچتا ہے، اس کے والدین، اس کا معاشرہ جو روایت اس تک پہنچاتا ہے، وہ آہستہ آہستہ اس کے لیے علم و خبر سے آگے ایک مانوس ثقافت بن جاتی ہے. وہ اس کو کلچر کی حیثیت سے اپنا لیتا ہے، اس کی ذہنی ساخت کے لحاظ سے اپنے آپ کو ہم آہنگ کر لیتی ہے. اس سے سوسائٹی میں ایک بڑا طبقہ وجود میں آ جاتا ہے، جس کو زمانہ حال کی تعبیرات میں ہم قدامت پسند لوگوں سے تعبیر کر سکتے ہیں. سوسائٹی میں سب سے زیادہ تعداد انہی لوگوں کی ہوتی ہے. وہ روایت کو اخذ کرتے ہیں، روایت کو کچھ نیا آب و رنگ بھی دیتے ہیں، لیکن اصول میں اور فروع میں روایت کے ساتھ لگے رہنے ہی کو ترجیح دیے رہتے ہیں. اسی کو بعض لوگوں نے واضح کیا ہے کہ قوموں کی زندگی میں یہ ایک بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے کہ انہیں کسی نئی صورتحال کے ساتھ ہم آہنگ ہونا پڑ جائے. جو کچھ چلا آ رہا ہوتا ہے، جس کو لوگ مانے ہوتے ہیں، جو آبا کی روایت بن چکا ہوتا ہے، اس کو لوگ اختیار کیے رہتے ہیں. کوئی بڑا چیلنج درپیش نہ ہو، زمانے کے حالات میں کوئی بڑی غیر معمولی تبدیلی نہ ہو جائے، تو عام لوگوں کا رویہ وابستگی کا ہوتا ہے. اس میں اگر کوئی نئی دعوت، خاص طور پر کوئی نظریاتی دعوت اٹھتی ہے، وہ استدلال سے لوگوں کو متوجہ کرتی ہے، تو وہ لوگ جو بڑی عمر کو پہنچ گئے ہیں، اپنی روایت میں راسخ ہو چکے ہیں، اس سے وابستہ ہو کر ہی زندگی بسرنے کرنے کا تصور کر سکتے ہیں، وہ متوجہ نہیں ہوتے. نوجوان البتہ اس کی طرف لپک پڑتے ہیں. تو یہاں اسی لیے قرآن مجید نے فتیہ کا لفظ استعمال کیا ہے کہ یہ دعوت بھی، یعنی سیدنا مسیح علیہ السلام کی دعوت بھی، جب لوگوں تک پہنچی تو ایسا نہیں ہوا کہ بادشاہ سلامت بھی اور وزراء بھی اور اعیان و اکابر بھی اور دانشور بھی اور اس قوم کے علماء اور دوسرے لوگ بھی فوراً اس پر متوجہ ہو گئے ہوں، انہوں نے اس کو سمجھنا شروع کر دیا ہو، انہوں نے ایک طالب علم کے طریقے پر اس کے تجزیہ و تحلیل کی ضرورت محسوس کی ہو. ان کا تو رد عمل ہی تھا، لیکن کچھ نوجوانوں کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اور اس بستی میں وہ ایمان لے آئے. آمنو بربہم، وہ چند نوجوان تھے جو اپنے پروردگار پر ایمان لائے. اس پر میں نے لکھا ہے، یعنی خدا کی توحید پر ایمان لائے، اس لیے کہ شرک کے ساتھ خدا پر ایمان در حقیقت کفر ہے۔ قرآن مجید میں لفظ کفر دو پہلوؤں سے استعمال ہوا ہے، ایک تو کسی چیز کا واضح انکار کر دینا، ایک شخص کو ہم نے دعوت دی کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے، وہ علیم و حکیم ہستی ہے، وہ حی و قیوم ہے، اس نے کہا کہ میں نہیں مانتا، تو یہ انکار ہے، اور عربی زبان میں انکار کو کفر سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ایک دوسری چیز یہ ہے کہ اس نے ذات باری کا انکار نہیں کیا، لیکن اس طرح مانا کہ گویا انکار کر دیا۔ اس چیز کو اگر علم کی زبان میں بیان کریں تو یہ کہیں گے کہ جب ہم کسی چیز کو مانتے ہیں تو اس کے لوازم کے ساتھ اس کو ماننا ضروری ہے، یعنی وہ چیزیں جو اس کو ماننے کے لازمی تقاضے ہیں ان کو اگر آپ نہیں مانتے تو گویا آپ اس چیز ہی کو نہیں مانتے۔ تو اس کو بھی قرآن مجید کفر سے تعبیر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے جو سب سے بنیادی، سب سے ضروری، سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس کو اس کی توحید کے ساتھ مانا جائے۔ ایک آدمی کہتا ہے میں مانتا ہوں، جتنی مشرق قومیں ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کا اقرار کرتے ہیں، آپ ہندوؤں کو دیکھ لیں موجودہ زمانے میں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کا اقرار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کی جدوجہد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی مطلوب ہوتی ہے۔ اسی طرح قریش مکہ کے بارے میں قرآن مجید نے بیان کیا کہ جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ کیا تم زمین و آسمان کا خالق اپنے ان بتوں کو سمجھتے تھے، وہ کہتے ہیں نہیں، ہرگز نہیں، زمین و آسمان کا خالق تو وہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے لیکن اس کے ساتھ دوسروں کو شریک بنا دیتے تھے۔ قرآن مجید نے اس کو بھی اللہ کا کفر قرار دیا۔ تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ایک تو سیدھا انکار ہے، کسی حقیقت کو آپ نے نہیں مانا، اور دوسرے یہ ہے کہ اس کو ماننے کے لازمی تقاضوں کو نہیں مانا۔ شرک کا شائبہ بھی اگر کسی کی دعوت میں ہے، کسی کے ایمان میں ہے، کسی کے اقرار میں ہے، تو یہ گویا خدا کو نہیں ماننا ہے، یعنی مان کر نہیں ماننا ہے، تو اس کو بھی کفر سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ان لوگوں کے ہاں بھی جو اس سے پہلے مذاہب موجود تھے، وہاں بھی کچھ نہ کچھ رہا ہے تصور اللہ تعالیٰ کا، اس آسمان و زمین کے خالق کا، یا جیسے کہ پرانی تعبیرات میں کہا جاتا ہے آسمان کے خداوند کا، یہ سب تصورات دنیا کی ہر تہذیب میں مل جاتے ہیں۔ انسان اللہ تعالیٰ سے واقف بھی رہا ہے اور اس پر ایمان کا اظہار بھی کرتا ہے، لیکن پھر اس کو کس طرح مانتا ہے، اس کا کیا تصور قائم کرتا ہے، وہ تصور اگر غلط ہے، اس کے لازمی تقاضے پورے نہیں کیے جا رہے، تو یہ بھی گویا ایک نوعیت کا نہ ماننا ہوگا، اس کو بھی کفر سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اسی طرح کی صورتحال آخرت کے معاملے میں ہے۔ ایک آدمی آخرت کا انکار کر دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نہیں مانتا، ایسی کوئی دنیا نہیں ہوگی، انسان زمین پر آتا ہے، مر کر مٹی ہو جاتا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں، یہ سیدھا انکار ہے۔ لیکن وہ مانتا ہے کہ آخرت ہوگی۔ وہ آخرت ہوگی کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں بے لاگ انصاف ہوگا، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی وہاں انسان کے لیے کوئی سفارش بن سکتی ہے، وہ کرم فرمائے، وہ عنایت فرمائے۔ اب اگر اتنی بات کو سیدھے طریقے سے ماننے کی بجائے آدمی یہ کہے کہ میں آخرت کو مانتا ہوں لیکن فلاں بچا لے گا، یہ ہو جائے گا، وہاں پر تو اس طرح کے معاملات بھی ہوں گے، ہمارے لیے تو یہ اس میں ڈھال بنے ہوئے ہیں، یا شخصیات کے ساتھ، کچھ تصورات کے ساتھ، کسی مذہبی روایت کے ساتھ وابستگی کو نجات کی بنیاد بنا دے، اور حقیقی بنیاد یعنی یہ کہ وہاں عدل ہوگا اور خدا کی رحمت ہوگی، اس کے سوا کوئی چیز وہاں بچانے والی نہیں ہے۔ اگر وہ نہیں مانتا تو اس کا مطلب ہے یہ بھی گویا آخرت کا انکار ہے، یعنی اگرچہ اقرار کیا جا رہا ہے لیکن جب اس کی حقیقت ہی پیش نظر نہیں ہے تو پھر کیا مانی۔ یہی معاملہ نبوت کا ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے کا یا رسول ماننے کا بھی کچھ تقاضے ہیں، اور وہ تقاضے قرآن مجید نے بیان کر دیے ہیں۔ ان میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کو نبی بھی مانا جائے اور رسول بھی مانا جائے. یہ کہ آپ الی الخلق کے کافہ مبوس ہوئے ہیں, یعنی پوری انسانیت کے لیے پیغمبر بنا کے بھیجے گئے ہیں, کسی خاص دور یا کسی خاص خطے کے پیغمبر نہیں ہیں. اور تیسرا یہ کہ آپ پر نبوت ختم کر دی گئی ہے. تو جب آپ یہ کہتے ہیں کہ میں محمد الرسول اللہ کو نہیں مانتا تو یہ سری کفر ہے, لیکن جب ان میں سے کسی چیز کا انکار کرتے ہیں تو یہ بھی گویا کفر ہے. تو اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ دو تعبیریں کیا ہیں اور جگہ جگہ قرآن میں یہ اختیار کی گئی ہیں. یعنی خدا کی توحید پر ایمان لائے اس لیے کہ شرک کے ساتھ خدا پر ایمان در حقیقت کفر ہے. تو ان لوگوں نے ایمان قبول کیا اور شرک کے ہر شائبے کے بغیر قبول کیا. اس وجہ سے قرآن مجید نے یہ کہا کہ ماننے کو تو دوسرے لوگ بھی مانتے تھے, لیکن یہ اپنے پروردگار پر حقیقی ایمان لائے, جیسے کہ ایمان لانے کا حق ہے. وَزِدْنَاهُمْ هُدَى, اور پھر فرمایا کہ اور ان کی ہدایت میں ہم نے افزونی عطا فرمائی. جس وقت انسان صحیح جگہ پر کھڑا ہو جاتا ہے, صحیح ارادے کے ساتھ آگے بڑھتا ہے, صحیح طریقے سے فیصلے کرتا ہے اور اپنی کسی خواہش کو, اپنے کسی مفاد کو عقلی تقاضوں پر غلبہ نہیں پانے دیتا, تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کی مدد کرتے ہیں اور اس کے نتیجے کے طور پر پھر توفیق پر توفیق ملتی چلی جاتی ہے. اس کو قرآن مجید اپنی تعبیر میں زدناہم ہدا سے تعبیر کرتا ہے. یعنی ہدایت میرے اندر تھی, ہدایت مجھے ملی, ہدایت کہیں سے پہنچی, میں نے اس کے بارے میں جو رویہ اختیار کیا, اگر وہ مثبت رویہ ہے, وہ سچے طالب علم کا رویہ ہے, وہ بات سمجھنے والے کا رویہ ہے, میں نے انابت والے قلب کے ساتھ اس بات کو سنا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس ہدایت کو بڑھانا شروع کر دیتے ہیں, ان کی توفیق ملنا شروع ہو جاتی ہے. تو زدناہم ہدا, افزونی عطا فرمائی. استاذ امام لکھتے ہیں یہاں فتیہ کے لفظ پر نظر رہے, فتیہ یعنی نوجوان, یہاں فتیہ کے لفظ پر نظر رہے. قرآن نے ان لوگوں کا جوانوں کے طبقے سے ہونا ظاہر کر کے وقت کے نوجوانوں, بالخصوص آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے نوجوانوں کو توجہ دلا دی کہ وہ اس سرگزشت سے سبق حاصل کریں, اور انہی کی طرح یعنی جس طرح یہ نوجوان ایمان لائے اور انہی کی طرح دعوت حق کی راہ میں اپنی قوم کی عداوت سے بے پرواہ ہو کر چل کھڑے ہوں, خدا ہر مرحلے میں ان کا ناصر و مددگار ہو. یعنی قرآن نے کیا کیا کہ ایک سوال کیا گیا کہ یہ اصحاب کہف کیا تھے, آپ خدا کے پیغمبر ہیں تو ذرا بتائیے, تو واقعے کو سناتے وقت ان اسباق کا ذریعہ بنا لیا. اس وقت نوجوان تھے, رسالت مآب کی دعوت کی طرف متوجہ ہو رہے تھے, ان کو بھی اسی طرح کی مزاحمت درپیش تھی, ان کے قبیلے والے, ان کے سردار, ان کے بڑے, ان میں سے بعض کے والدین مزاحم ہو رہے تھے, مار پیٹ بھی ہو رہی تھی, تعذیب کا نشانہ بنایا جا رہا تھا. ہم جانتے ہیں کہ دو تین مرتبہ لوگوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنا پڑی. اس طرح کے نازک حالات میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اگر تم استقامت سے کھڑے رہو گے, صحیح راستے پر رہو گے, تو اللہ کی نصرت جلد یا بدیر آ جائے گی, جیسے کہ ان لوگوں کے لیے آئی. تو اس پہلو سے خاص طور پہ ذکر کیا. اب یہ جو فرمایا کہ ان کی ہدایت میں ہم نے افزونی عطا فرمائی, یعنی ہدایت کو اور بڑھا دیا, اللہ نے جو توفیق ان کو دی تھی اس کے ساتھ توفیق در توفیق شامل ہوتی چلی گئی. اس پر میں نے لکھا ہے کہ یہ افزونی یعنی یہ ہدایت کیسے بڑھی, یہ افزونی کس صورت میں ہوئی. آگے ربطنا علی قلوبہم کے الفاظ اسی کو واضح کرتے ہیں, یعنی آگے قرآن نے اس کی وضاحت کر دی ہے. مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنے ایمان کی نگہداشت کی, ایمان قبول کیا تو پھر اس میں کوئی تردد نہیں پیدا ہونے دیا, ایمان کی نگہداشت کی, اس کو سنبھال کر رکھا, اس میں کوئی تردد اگر پیش بھی آیا تو اس کا تجزیہ کر کے اس سے اپنے آپ کو دور کر لیا, اپنی پاکیزگی کو ہر حال میں قائم رکھا. ایمان کی نگہداشت کی جس کے صلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو قوت و عزیمت بخشی, یعنی دلوں میں بھی اعتماد پیدا ہوا, اللہ تعالیٰ نے وہ قوت دی جس سے انسان مخالفتوں کا مقابلہ کر لیتا ہے. وہ عزیمت دی جس میں بڑے بڑے فیصلے کرنا آسان ہو جاتا ہے، اور اس طرح جو ہدایت ان کو حاصل تھی اس میں اضافہ کر دیا. یعنی ایک ہدایت کا وہ درجہ ہے جس میں ہم کسی صحیح چیز کو جان لیتے ہیں، ایک وہ درجہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی توفیق حاصل ہوتی ہے اور مان لیتے ہیں، پھر اس کے بعد اس پر قائم رہنے کے لیے بھی پے در پے یہ ضرورت ہوتی ہے کہ اللہ کی ہدایت میسر رہے. اسی وجہ سے جو دعا کی جاتی ہے سورہ فاتحہ میں، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، یہ صراط المستقیم یا سیدھی راہ کی ہدایت، یہ صرف سیدھی راہ کو جاننے کی ہدایت نہیں ہے، وہ تو مل گئی. اب ہم روزانہ یہ دعا کرتے ہیں تو یہ اصل میں ثبات کی دعا ہے، استقامت کی دعا ہے، عزیمت کی دعا ہے، قوت کی دعا ہے کہ اب یہ ہدایت ملی ہے تو ہم اس پر قائم رہیں، اس میں کہیں لغزش نہ آئے، کسی جگہ کوئی چیز مزلہ قدم نہ بن جائے، ہر مرحلے پر ہم صبر و استقامت کے ساتھ اس راستے کی مصیبتوں اور تکلیفوں میں اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلق کو مجروح نہ ہونے دیں. تو یہ سب چیزیں پھر اس دعا میں شامل ہو جاتی ہیں. یہ فرمایا کہ ایسے ہی ہم وزدناہم ہدا، ان کی ہدایت میں ہم نے افزونی عطا فرمائی. اس کی وضاحت کی ہے کہ یہ افزونی کس طرح ہوئی، وربتنا علی قلوبہم اذ قاموا، اور ان کے دل اس وقت مضبوط کر دیے جب وہ توحید کی دعوت لے کر اٹھے. ایک مخالفانہ ماحول میں آدمی کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ وہ کسی چیز کا اقرار و اعتراف کرے، اس سے آگے بڑھ کر اس کا اعلان کر دے، وہ دوسروں کے سامنے بے کم و کاست اس کو بیان کرنے لگے، ان کے رد عمل کے باوجود اپنی بات پر اصرار کرے، وہی بات کہتا چلا جائے اور ہر طرح کے حالات میں کہتا چلا جائے، یہ آسان نہیں ہوتا. تو اس کو قرآن مجید نے بتایا کہ جو ہدایت ہم نے ان کو دی اور پھر اس میں افزونی فرمائی، اس کی صورت یہ ہوئی کہ جیسے ہی وہ توحید کی دعوت لے کر اپنے معاشرے میں اٹھے تو ہم نے ان کے دل مضبوط کر، یعنی انہوں نے ارادہ کیا، انہوں نے استقامت کا فیصلہ کیا اور ہم نے ان کو استقامت عطا کر دی. یہی اللہ تعالیٰ کا اپنے صاحب ایمان بندوں کے ساتھ تعلق ہے. یہ جگہ جگہ بتایا گیا ہے کہ جب انسان کسی حق کو قبول کر لیتا ہے، اس کا علمبردار بن جاتا ہے، اس کو تسلیم کر کے اس کا اعتراف کرتا ہے، اس پر اپنے ایمان کا اظہار کر دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کچھ مراحل تو ایسے آتے ہیں جس میں امتحان سے گزارتے ہیں. جب یہ واضح ہو جاتا ہے کہ بندہ اپنی جگہ پر کھڑا ہے، اس کے پائے استقلال میں کوئی لغزش نہیں آئی، تو پھر یہی کام کرتے ہیں جس کا یہاں ذکر ہوا، یعنی دلوں میں استقامت اور قوت بخش دیتے ہیں، پھر آدمی بے نیاز ہو جاتا ہے، اس راستے پر چلتا چلا جاتا ہے، اس کو پھر اس کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی کہ کوئی لوگ سہارے دیں، وہ اپنے پروردگاری کے سہارے پر پابرجا کھڑا رہتا ہے. جب وہ توحید کی دعوت لے کر اٹھے، فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الہا لقد قلنا اذن شتتا، وہ توحید کی دعوت لے کر اٹھے اور اعلان کیا کہ ہمارا رب وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے. یعنی اس طرح، اس شان کے ساتھ، اس اعتماد کے ساتھ انہوں نے اپنے معاشرے کے سامنے یہ دعوت پیش کر دی. انہوں نے یہ کہا کہ تم جن کو اپنے معبود بنائے ہوئے ہو، وہ سب معبودان باطل ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ہمارا رب وہی ہے جو آسمان اور زمین کا رب ہے، وہی خالق ہے، وہی بادشاہ ہے، وہی پروردگار ہے، ہم تنہا اسی کو مانتے ہیں. چنانچہ اس کی وضاحت انہوں نے کی کہ لن ندعو من دونہ الہا، ہم اس کے سوا کسی دوسرے معبود کو ہرگز نہ پکاریں گے. ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب عبادت اس کی ہوگی، دعائیں اس سے ہوں گی، تمام مشکلات میں اسی کی طرف رجوع کیا جائے گا، ہم اس کے سوا کسی دوسرے معبود کو پکارنے کے لیے تیار نہیں ہیں. توحید کا اعلان کیا، شرک سے برات کا اظہار کیا، اور صاف صاف کہہ دیا کہ ہمارا پروردگار ایک ہی پروردگار ہے، اور اس کے ساتھ یہ کہا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہاری مخالفت، تمہارا رد عمل ہمیں اپنی بات پر نظر ثانی کے لیے مجبور کر دے گا، تو یہ بات دل سے نکال دو، اس لیے کہ لقد قلنا اذن شتتا، کہ اگر ہم ایسا کریں گے، یعنی کسی اور کو معبود بنائیں گے، تو حق سے نہایت ہٹی ہوئی بات کریں گے، اور یہ ہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہمارا فیصلہ ہے کہ ہم حق کی بات کہیں گے، حق بیان کریں گے، حق پر قائم رہیں گے، اور اپنے پروردگار کی عنایت سے استقامت کے ساتھ اس کی گواہی دیں گے۔ یہ اعلان کر دیا انہوں نے۔ یہ قرآن مجید نے چند لفظوں میں خلاصہ بیان کر دیا ہے کہ انہوں نے اس طرح اپنی قوم کے سامنے اپنی بات واضح کر دی۔ ظاہر ہے کہ یہ بات کئی پہلوؤں سے ہوئی ہوگی، کئی مجالس میں ہوئی ہوگی، اس میں کچھ وقت لگا ہوگا، لیکن خلاصہ یہی تھا اس کا۔ جب وہ توحید کی دعوت لے کر اٹھے اور اعلان کیا کہ ہمارا رب وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہم اس کے سوا کسی دوسرے معبود کو ہرگز نہ پکاریں گے، اور اگر ایسا کریں گے تو حق سے نہایت ہٹی ہوئی بات کریں گے۔ ہاؤلائے قوم اتخذوا من دونہ آلہا، یہ ہماری قوم کے لوگ ہیں کہ انہوں نے اس کے سوا کچھ دوسرے معبود بنا رکھے ہیں، یعنی انہوں نے اپنے ایمان کا، توحید پر ایمان کا صرف اپنے لیے اظہار نہیں کیا بلکہ اس کے ساتھ اپنی قوم کے لوگوں پر تنقید بھی کی، اور یہ بتایا کہ ہماری قوم کی بڑی غلطی یہ ہے کہ انہوں نے پروردگار کے سوا، آسمان و زمین کے پروردگار کے سوا کچھ دوسرے معبود بنا رکھے ہیں۔ یہ ان کی بڑی غلطی اور بڑی گمراہی ہے۔ ہاؤلائے قومنا، یہ ہماری قوم کے لوگ ہیں، اتخذوا من دونہ آلہا، کہ انہوں نے اس کے سوا یعنی اللہ پروردگار عالم کے سوا دوسرے معبود بنا رکھے ہیں۔ لولا یاتونا علیہم بسلطان مبین، یہ ان کے حق میں کوئی واضح دلیل کیوں نہیں پیش کرتے؟ یعنی یہ قرآن نے خلاصہ کیا ہے کہ اگر یہ کوئی دلیل پیش کرتے، کوئی بات کہتے، پھر کے لیے بھی کوئی استدلال ہوتا تو ہم ان کی بات سنتے، لیکن یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، تحکم ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہی بات ہم اپنے آبا سے سنتے چلے آ رہے ہیں، یہ تو ہماری پرانی روایت ہے، یہ ہمارا کلچر ہے، یہ ہماری تہذیب ہے، اس کے سوا کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو یہ انہوں نے کہا کہ ایک طرف تم نے خدا کے سوا معبود بنا رکھے ہیں، اس دنیا میں جو خلق کا فعل ہو رہا ہے، جس کا ہم شب و روز مشاہدہ کرتے ہیں، وہ تو عقلی لحاظ سے اس کا تقاضا کرتا ہے کہ خالق ہونا چاہیے، لیکن ایک سے زیادہ خالق ہونے چاہیے، خالق کے ساتھ کچھ دوسرے شریک ہونے چاہیے، عقل اس کا تقاضا نہیں کرتی۔ جب تقاضا نہیں کرتی تو پھر اطلاع ملنی چاہیے، تو وہ اطلاع تو کبھی دی نہیں گئی۔ تو بے سلطان مبین، لولا یاتونا علیہم بے سلطان مبین، کوئی واضح، بے سلطان بین، معاف کیجیے گا، لولا یاتونا علیہم بے سلطان بین، کوئی واضح دلیل ہونی چاہیے جس کی بنیاد پر ہم تمہاری بات کو قابل غور سمجھیں، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ فمن اظلم ممن افترا علی اللہ کذبا، پھر ان سے بڑا ظالم کون ہوگا جو خدا پر جھوٹ باندھے۔ یعنی یہ تبصرہ بھی کر دیا انہوں نے کہ اگر تم لوگ کوئی دلیل پیش کرتے تو ہم سنتے، اس دلیل پر غور کرتے، اس کے حسن و قبح کا جائزہ لیتے، ہمیں بھی کچھ کہنے کی ضرورت ہوتی، لیکن جب کسی دلیل کے بغیر اصرار کر رہے ہو تو پھر اس کا ایک نتیجہ ہے، اور وہ یہ کہ تم محض اپنے کسی خیال کا اظہار کر کے بچ نہیں جاؤ گے، یہ اللہ پر سری جھوٹ ہے۔ دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، عقل تقاضا کر رہی ہے، عقل واجب کر رہی ہے، عقل لازم ٹھہرا رہی ہے کہ فلاں بات تو ماننی پڑے گی، یعنی خلق کو دیکھیں گے تو خالق کو ماننا پڑے گا، یہ ہمارے شعور کی ساخت کا تقاضا ہے۔ ہم کسی فعل کو دیکھ کر اس کے فاعل کا انکار نہیں کر سکتے، کسی اثر کو دیکھ کر اس کے مؤثر کا انکار نہیں کر سکتے، ہمیں بنایا ہی اس طرح گیا ہے، یہی ہمارے علم کی بنیاد ہے۔ تو اللہ کو ماننا، ایک خالق کو ماننا، یہ تو عقلی تقاضا ہے، اس لیے کہ جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں اس کی، اس کے سوا کوئی توجیہ ممکن نہیں ہے کہ اس کو کسی نے خلق کیا ہے، کس نے کیا ہے اس پر بحث ہو سکتی ہے، لیکن یہ کہ خالق کے سوا بھی کچھ دوسرے ہیں، اس ایک معبود کے ساتھ کچھ اور ہستیاں بھی ہیں، کسی کو اس نے کوئی اختیار دیا ہے، کسی کو اس نے اپنے اس خلق کے نظم میں شریک کر لیا ہے، یہ عقل تو تقاضا کر نہیں رہی۔ تو اب کیا چیز ہے؟ ایک ہی چیز ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بتائے۔ جب اللہ نے نہیں بتایا، کائنات کے خالق نہیں بتایا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر یہ بات اگر کوئی کہنے کی جسارت کرتا ہے تو وہ اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے۔ تو انہوں نے یہ سارا نتیجہ بیان کر دیا. اور دیکھیے کہ یہ چند الفاظ ہیں, چند جملے ہیں, ان میں پوری دعوت کا خلاصہ قرآن نے بیان کر دیا. اور دیکھیے کیسے بیان کیا ہے کہ اور ان کی ہدایت میں ہم نے افزونی عطا فرمائی اور ان کے دل اس وقت مضبوط کر دیے جب وہ توحید کی دعوت لے کر اٹھے اور اعلان کیا کہ ہمارا رب وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے, ہم اس کے سوا کسی دوسرے معبود کو ہرگز نہ پکاریں گے, اور اگر ایسا کریں گے تو حق سے نہایت ہٹی ہوئی بات کریں گے. یہ ہماری قوم کے لوگ ہیں کہ انہوں نے اس کے سوا کچھ دوسرے معبود بنا رکھے ہیں, یہ ان کے حق میں کوئی واضح دلیل کیوں نہیں پیش کرتے, پھر ان سے بڑا ظالم کون ہوگا جو خدا پر جھوٹ باندھے. تو پوری بات انہوں نے بیان کر دی کہ نہ کوئی دلیل ہے, نہ استدلال, کچھ بھی نہیں ہے, تحکم ہے, اپنے روایات کا حوالہ ہے, اس کے سوا کچھ نہیں. اس پر میں نے لکھا کہ آیت میں ہاؤلائے کا لفظ جس انداز سے استعمال ہوا ہے, پھر حاضر کے بجائے ہاؤلائے یعنی یہ لوگ, آیت میں ہاؤلائے کا لفظ جس انداز سے استعمال ہوا ہے پھر حاضر کے بجائے غائب کے سیگے اختیار کیے گئے ہیں, یہ ان نوجوانوں کی طرف سے اپنی قوم کے عقائد کے لیے ایک قسم کی حکارت کا اظہار ہے. وہ جب توحید سے بہرہ یاب ہو گئے تو اب وہ حکارت سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا لوگ ہیں, کن چیزوں کو انہوں نے معبود بنا رکھا ہے, کس طرح کی باتیں ہیں جو یہ کہتے اور مانتے ہیں. اس کو بیان کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہماری قوم کے لوگ بھی کیا لوگ ہیں, یعنی ایک پروردگار تو اس کائنات کا خالق ہے ہونا چاہیے, یہ سب جو کچھ یہ مان رہے ہیں اس کی کیا حقیقت ہے, ان کے مندر, ان کی رسوم, ان کی عبادتیں, ان کے معبود, یہ سب باطل کا کارخانہ ہے, یہ کیا بنا رکھا ہے. تو یہ ایک طرح کی حکارت کا اظہار ہے. یہ حکارت مذہب توحید پر ان کے غیر معمولی شرع صدر اور اس سے ان کی غیر معمولی وابستگی کو ظاہر کرتی ہے. سے معلوم ہوتا ہے کہ بات دل میں اتر گئی تھی, انہوں نے اس کو اس طرح مان لیا تھا جس طرح کے ماننے کا حق ہے, اور اب ان کے دل میں کوئی تردد باقی نہیں رہا تھا. یہ خلاصہ قرآن نے کر دیا کہ اس طرح کی صورتحال میں یہ نوجوان اپنے ایمان کا اظہار کر کے اپنی بستی سے نکلے, اور پھر آخر میں انہوں نے یہ بتا دیا کہ اگر تم لوگ اب بھی اس پر اصرار کرتے ہو تو اس کے صاف پانی یہ ہیں کہ تم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ تم خدا پر جھوٹ باندھو گے. اس آخری جملے کے بارے میں میں نے لکھا ہے کہ یہ اس رہنمائی کیا بیان ہے جو انہیں اس مرحلے میں ان کے پروردگار کی طرف سے حاصل ہو, یعنی اس طرح کا شرع صدر, اس طرح کی واضح بات, ایسا استدلال, یہ گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی جانے والی رہنمائی تھی, اور اسی کو پیچھے بیان کیا ہے کہ وزدناہم ہدا, جب وہ ایمان لے آئے تو پھر ہم نے ان کو استدلال بھی عطا کیا اور فہم بھی عطا کیا اور بات کرنے کی صلاحیت بھی عطا کی اور ایک واضح نقطہ نظر بھی بخشا, یہ سب پھر اللہ تعالیٰ کی عنایت ہو گئی ان کے اوپر. یہ اس رہنمائی کا بیان ہے جو انہیں اس مرحلے میں ان کے پروردگار کی طرف سے حاصل ہوئی اور ان کے باطن سے ایما ہوا کہ اب قوم کو چھوڑنے کے سوا کوئی چارہ نہیں رہا, یعنی اس مرحلے پر پہنچ کر گویا اللہ تعالیٰ نے ان کو توجہ دلائی اور ان کے باطن سے یہ چیز اٹھی کہ اب ہم اس موقع پر پہنچ گئے ہیں جہاں اب کوئی چارہ اس کے سوا نہیں کہ اس قوم کو چھوڑ دیا جائے. اس طرح کے نازک مرحلوں میں یہ رہنمائی اہل حق کو بالعموم حاصل ہوتی رہی. جس وقت یہ کوئی فیصلہ کرنے کی گھڑی آ جاتی ہے تو اہل حق اگر استقامت سے اپنے موقع پر جمے رہیں, اللہ تعالیٰ ان کی رہنمائی فرماتے ہیں. یہ رہنمائی عام طور پر اگر بندہ اپنے رب سے سچا تعلق رکھتا ہو تو واضح محسوس ہوتی ہے کہ مجھے یہ راستہ دکھا دیا گیا ہے, اب مجھے یہی فیصلہ کرنا ہے, میرے لیے اسی میں خیر ہے, اور پھر بڑے بڑے فیصلے انسان کر لیتا ہے. سیدہ مریم اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا واقعہ اس کی مثالیں ہیں. یہ ختم نبوت سے پہلے کسی حد تک محسوس صورت میں بھی حاصل ہو جاتی. اس سے ضمناً یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ دعوت کے مخالفین جب دائی کی جان لینے کے درپے ہو جائیں تو اہل حق کے لیے یہی ہجرت کا وقت ہوتا ہے, چنانچہ وہ اس کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو آگے کے لیے زاد و راہلہ ان کا پروردگار خود فراہم کر دیتا ہے. یہ جو ساری بات ہے یہ آگے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان ہوگی کہ کیسے لوگ ان کی جان کے درپے ہوئے، کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو موقع دیا، کیسے ان کی رہنمائی فرمائی، کیسے ایما ہوا، اور پھر وہ اس کو لے کر کس طریقے سے نکلے. اس ساری بات کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کی دعوت کے پہلو سے بیان کیا، اور پھر یہ کہ انہوں نے اس دعوت کے نتائج جب سامنے آئے تو کس طرح کا اقدام کیا، اس کی تفصیلات بیان کی ہیں. اسے ہم اگلی نشست میں دیکھیں گے. اقول و قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر.